بسم الله الرحمن الرحيم. یہ ایک نئی کتاب ہے حافظ اسحاق مودودی صاحب دامت برکاتہم نے ہمارے اکابرین کے کچھ افادات جمع فرمائے انہیں پڑھ کر سنایا جا رہا ہے. ہمارے اکابر کیا تھے؟ 40 انمول واقعات. شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب مد ذلہ العالی فرماتے ہیں ہمارے اکابر کیا تھے؟ اس کا جواب مختصر لفظوں میں یوں بھی دیا جا سکتا ہے کہ وہ خیر القرون کی یادگار تھے، سلف صالحین کا نمونہ تھے، اسلامی مزاج اور مذاق کی جیتی جاگتی تصویر تھے. لیکن ان مختصر جملوں کی تشریح اور تفصیل کرنے بیٹھے تو اس کے لیے دفتر کے دفتر بھی ناکافی ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے کہ ان کی خصوصیات کو لفظ میں سمیٹنا مشکل ہی نہیں، تقریباً ناممکن ہے. اس لیے کہ ان کی خصوصیات کا تعلق در حقیقت اس مزاج و مذاق سے ہے جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی سیرتوں اور ان کے طرز زندگی سے مستنیر تھا. اور مزاج اور مذاق وہ چیز ہے جسے محسوس تو کیا جا سکتا ہے لیکن الفاظ کے ذریعے ٹھیک ٹھیک بیان نہیں کیا جا سکتا. جس طرح گلاب کی خوشبو کو سونگا تو جا سکتا ہے لیکن اس کی پوری کیفیت کو الفاظ میں ڈھالنا ممکن نہیں، اسی طرح ان حضرات کے مزاج و مذاق کو ان کی صحبتوں اور ان کے واقعات سے سمجھا جا سکتا ہے مگر اس کی منطقی تعبیر ناممکن ہے. لہذا اس مضمون میں اکابر دیوبند کی خصوصیات اور امتیازات کو نظری طور سے بیان کرنے کے بجائے ان کے چند متفرق واقعات سنانے مقصود ہیں جن سے ان کی خصوصیات زیادہ واضح اور آسان طریقے سے سمجھ میں آ سکیں گی. وباللہ التوفیق. علم و فضل اور اس کے ساتھ تواضع اور للہیت. اگر صرف وسعت مطالعہ، قوت استعداد اور کثرت معلومات کا نام علم ہو تو یہ صفت آج بھی ایسی کمیاب نہیں، لیکن اکابر دیوبند کی خصوصیت یہ ہے کہ علم و فضل کے سمندر سینے میں جذب کر لینے کے باوجود ان کی تواضع و فنائیت اور للہیت انتہا کو پہنچی ہوئی تھی. یہ محاورہ زبان زد عام ہے کہ پھلوں سے لدی ہوئی شاخ ہمیشہ جھکتی ہے، لیکن ہمارے زمانے میں اس محاورے کا عملی مظاہرہ جتنا اکابر دیوبند کی زندگی میں نظر آتا ہے اور کہیں نہیں ملتا. چند واقعات ملاحظہ فرمائیے. بانی دار دیوبند حجت الاسلام حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے علوم بحر ناپیدا کنار تھے. ان کی تصانیف آب حیات، تقریر دل پذیر، قاسم العلوم اور مباحثہ شاہ جہاں پور وغیرہ، ان کتابوں سے ان کے مقام بلند کا کچھ اندازہ ہوتا ہے. اور ان میں سے بعض تصانیف تو ایسی ہیں کہ اچھے اچھے علماء کی سمجھ میں نہیں آتی. حد یہ ہے کہ ان کے ہم عصر بزرگ حضرت مولانا یعقوب صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ دارالعلوم میں معروف تھا کہ میں نے آب حیات کا 6 مرتبہ مطالعہ کیا ہے، اب وہ کچھ کچھ سمجھ میں آئی ہے. اور حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اب بھی مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریریں میری سمجھ میں نہیں آتی اور زیادہ غور و خوض کی مشقت مجھ سے برداشت ہوتی نہیں، اس لیے مستفید ہونے سے محروم رہتا ہوں اور اپنے دل کو یوں سمجھا لیتا ہوں کہ ضروریات کا علم حاصل کرنے کے لیے اور سہل سہل کتابیں موجود ہیں، پھر کیوں مشقت اٹھائی جائے. ایسے وسیع و عمیق علم کے بعد بالخصوص جبکہ اس پر عقلیات کا غلبہ ہو، عموماً علم و فضل کا زبردست پندار پیدا ہو جایا کرتا ہے. لیکن حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کا حال یہ تھا کہ خود فرماتے ہیں جس طرح صوفیوں میں بدنام ہوں اسی طرح مولویت کا دھبا بھی تو مجھ پر لگا ہوا ہے، اس لیے پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑتا ہے۔ اگر مولویت کی قید نہ ہوتی تو قاسم کی خاک کا بھی پتہ نہ چلتا۔ چنانچہ ان کی بے نفسی کا یہ عالم تھا کہ بقول مولانا احمد حسن صاحب صاحب امروہوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا محمد قاسم صاحب رحمۃ اللہ علیہ جس طالب علم کے اندر تکبر دیکھتے تھے اس سے کبھی کبھی جوتے اٹھوایا کرتے تھے، اور جس کے اندر تواضع دیکھتے تھے اس کے جوتے خود اٹھا لیا کرتے تھے۔ یہی حال حضرت مولانا رشید احمد صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ انہیں ان کے تفقہ کے بلندیگی کی بنا پر حضرت مولانا نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو حنیفہ عصر کا لقب دیا تھا، اور وہ اپنے عہد میں اسی لقب سے معروف تھے۔ حضرت علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ جیسے بلند پایا محقق، جو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ النفس کا مرتبہ دینے کے لیے تیار نہ تھے، حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو فقیہ النفس فرمایا کرتے تھے۔ ان کے بارے میں حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ واقعہ سناتے ہیں کہ حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ حدیث کا سبق پڑھا رہے تھے کہ بارش آ گئی، سب طلبہ کتابیں لے لے کر اندر کو بھاگے، مگر مولانا سب طلبہ کی جوتیاں جمع کر رہے تھے کہ اٹھا کر لے چلیں۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو کٹ گئے۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود حسن صاحب قدس سرہ کے علم و فضل کا کیا ٹھکانہ، لیکن حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ راوی ہیں کہ ایک مرتبہ مراد آباد تشریف لے گئے تو وہاں کے لوگوں نے واعظ کہنے کے لیے اصرار کیا۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے عذر فرمایا کہ مجھے عادت نہیں ہے، مگر لوگ نہ مانے تو اصرار پر واعظ کرنے کے لیے کھڑے ہو گئے، اور یہ حدیث شریف پڑھی، فقیہ واحد اشد علی الشیطان من الف عابد، اور اس کا ترجمہ یہ کیا کہ ایک عالم شیطان پر ہزار عابد سے زیادہ بھاری ہے۔ مجمع میں ایک مشہور عالم موجود تھے، انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ یہ ترجمہ غلط ہے، اور جس کو ترجمہ بھی صحیح کرنا نہ آوے اس کو واعظ کہنا جائز نہیں۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کا جوابی رد عمل معلوم کرنے سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ذرا دیر غریبان میں منہ ڈال کر سوچے کہ اگر ان کی جگہ ہم ہوتے تو کیا کرتے۔ ترجمہ صحیح تھا، اور ان صاحب کا انداز بیان توہین آمیز ہی نہیں اشتعال انگیز بھی تھا، لیکن اس شیخ وقت کا طرز عمل سنیے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ سن کر مولانا فوراً بیٹھ گئے اور فرمایا کہ میں تو پہلے ہی کہتا تھا کہ مجھے واعظ کی لیاقت نہیں ہے، مگر ان لوگوں نے نہیں مانا، خیر اب میرے پاس عذر کی دلیل بھی ہو گئی، یعنی آپ کی شہادت۔ چنانچہ واعظ تو پہلے ہی ختم فرما دیا۔ اس کے بعد ان عالم صاحب سے بطرز استفادہ پوچھا کہ غلطی کیا ہے تاکہ آئندہ بچوں۔ انہوں نے فرمایا کہ اشد کا ترجمہ اسقل یعنی زیادہ بھاری نہیں، بلکہ اضر زیادہ نقصان دہ کا آتا ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ نے برجستہ فرمایا کہ حدیث وحی میں ہے، یأتینی مثل سلسلۃ الجرس وہو اشد علی، کبھی مجھ پر وحی گھنٹیوں کی آواز کی طرح آتی ہے اور وہ مجھ پر سب سے زیادہ بھاری ہوتی ہے، کیا یہاں بھی اذر کے معنی ہے؟ اس پر وہ صاحب دم بخود رہ گئے۔ حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور میں مدرس تھے،
ان واقعات سے چند غرضیں ہیں۔ پہلی غرض تو یہ کہ ہمارے ان اکابر کے ان واقعات کو سن کر ہمیں یہ پتہ چلے کہ ہمارا کن بزرگوں سے تعلق ہے۔ آج کل ایک طبقہ تو ہمارا وہ ہے جو ان بزرگوں کے نام تک سے واقف نہیں۔ شیخ الہند حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ، یہ جتنے ہمارے اکابر ہیں جن سے ہمیں دین کی دولت ملی ہے، جن سے ہم تک دین پہنچا ہے، بڑی مشقتیں انہوں نے جھیلی ہیں، بڑی قربانیاں دی ہیں علم کی حفاظت کے لیے، دین کی حفاظت کے لیے، اور ہم تک علم اور دین پہنچانے کی خاطر، تو ان حضرات سے ایک جماعت تو ہے جو واقف ہی نہیں، نام تک سے واقف نہیں، اور دوسری جماعت جو کسی درجے میں واقف ہے، نام بھی سن رکھے ہیں، تو ان کے ذہن میں ایسا خیال آتا ہے کہ بس ہوں گے کوئی مولانا، کوئی مولوی صاحب ہوں گے. آج جو ہے بخاری شریف کے درس میں میں نے ہمارے طلبہ سے ایک بات کہی کہ یہ رفع الیدین نماز میں رکوع میں جانے سے پہلے، رکوع میں اٹھنے کے بعد ہاتھوں کو اٹھایا جاتا ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی ہاتھ کو اٹھایا جائے گا. امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں، ہاتھ کو نہیں اٹھایا جائے گا. یہ اختلاف کوئی نیا نہیں ہے، یہ صحابہ میں بھی اختلاف رہا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین. بعض صحابہ ہاتھوں کو اٹھاتے تھے، بعض نہیں اٹھاتے تھے، اور یہ اختلاف جائز ناجائز کا، حلال حرام کا نہیں ہے، یہ افضلیت اور اولویت کا ہے. جو جماعت ہاتھ اٹھاتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ رکوع میں جانے سے پہلے ہاتھ اٹھانا، پھر رکوع سے اٹھنے کے بعد ہاتھ اٹھانا یہ افضل ہے، اور جو ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہ اٹھانا افضل ہے. اب جو ہاتھ اٹھاتے ہیں ان کے بارے میں جو ہاتھ نہیں اٹھاتے یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کر رہے ہیں وہ بلا کراہت جائز ہے، مکروہ بھی نہیں، بلا کراہت جائز. اور ہم جو ہاتھ نہیں اٹھاتے وہ ان حضرات کے بارے میں جو ہاتھ اٹھاتے ہیں یہ کہتے ہیں کہ آپ جو کام کر رہے ہیں بلا کراہت جائز، مگر افضل یہ ہے کہ ہاتھ نہ اٹھایا جائے، تو ہاتھ ہم نہیں اٹھاتے. وہ کہتے ہیں کہ افضل یہ کہ ہاتھ اٹھایا جائے، وہ ہاتھ اٹھاتے ہیں. یہ کوئی جھگڑے کی چیز نہیں ہے، یہ کوئی حلال حرام جائز ناجائز مکروہ وغیرہ کی چیز نہیں ہے. آج امت کا ایک طبقہ جو ہے پوری قوت اس میں صرف کر رہا ہے کہ آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے، آپ ہاتھ کیوں نہیں اٹھاتے، اور اس مسئلے میں اتنی قوت خرچ کرتے ہیں، اتنی قوت خرچ کرتے ہیں کہ عقل حیران ہو جاتی ہے. اور لوگ ڈرگ میں مبتلا ہے، اس میں اگر ان کی محنت دیکھے تو زیرو. لوگ زنا میں مبتلا ہے، اس میں ان کی محنت دیکھے تو زیرو. فلموں میں لوگ لگے ہوئے ہیں، اس میں محنت دیکھو تو زیرو. یعنی سری حرام. کبائر میں لوگ مبتلا ہے، اس کے بارے میں بھائی آپ نے کتنے پیمفلیٹ چھاپے، اس کے بارے میں کتنی کتابیں چھاپی، کن کن زبانوں میں آپ نے ترجمہ کر کے اس کے بارے میں محنت کی، تو زیرو. اس کے بارے میں لٹریچر تقسیم ہوگا، ذہن سازی کی جائے گی. تو خیر یہ فروعی اختلافات جو ہیں یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سے چل رہے تھے. تو اس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رائے یہ تھی کہ ہاتھ اٹھانا چاہیے، اور انہوں نے اس کے بارے میں ایک کتاب لکھی ہے، جزء رفع الیدین. اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام آپ سب سمجھتے ہیں کہ کتنے بڑے عالم تھے، امیر المؤمنین فی الحدیث. تو ہاتھ اٹھانے والوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں، اور جو یہ کہتے ہیں کہ ہاتھ نہیں اٹھانا چاہیے انہوں نے بھی کتابیں لکھی ہیں. دونوں طرف دلیلیں ہیں، اور علمی ایک اکیڈمک بحث ہے، پبلک ارینا میں یہ بحث نہیں آتی تھی، آپس میں علماء بحث کرتے تھے، اور علماء میں ہونا چاہیے، اکیڈمک ایشو ہے. تو میں نے بچوں سے کہا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام کتنا اونچا ہے، پوری دنیا کی گردن جھک جاتی ہے جب ان کا نام سنتے ہیں. مگر اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں ایسے اکابر سے وابستہ کیا ہے کہ علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ جن کا انتقال ابھی 50-60 سال پہلے ہوا تھا، علامہ انور شاہ صاحب کشمیری رحمت اللہ علیہ، امام بخاری رحمت اللہ علیہ کی اس کتاب کا انہوں نے جواب لکھا ہے، اور اگر کوئی انصاف کے ساتھ دیکھے تو اس نتیجے پر پہنچے گا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو جو دلیلیں پیش کیے ہیں اور جو جو سوالات اٹھائے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک کے خلاف، علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے مکمل مدلل شافی اور وافی جواب دیے ہیں. یعنی ہمارے اکابر جو ہیں اسے چلتے پھرتے پرزے نہیں تھے، یہ جو ان کے بارے میں ذہن بنایا جاتا ہے کہ ان کا تعلق انڈیا اور پاکستان سے تھا اس لیے ان کو کیا پتا کہ حدیث کیا ہے اور تفسیر کیا ہے، نہیں، بہت اونچے پائے کے لوگ تھے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی کتاب کا جواب لکھنا کوئی آسان کام تھوڑا ہے، بہت مشکل کام ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اور اس کا جواب لکھنے کا، ان کی دلیلوں کو توڑنے کا، تو ایک بات تو یہ ہے کہ یہ ہمارے اکابر بزرگوں کا تذکرہ بار بار ہونا چاہیے، اللہ کرے کہ خوب عام ہو تاکہ ہمارے دلوں میں یہ احساس پیدا ہو کہ کن بزرگوں نے ہم تک دین پہنچایا ہے، کن بزرگوں سے ہمارا تعلق ہے، اور یہ علم میں اور عمل میں کتنے اونچے تھے. ایک مقصد تو یہ ہے ان واقعات کو سننے سنانے کا، علم اور عمل میں کتنے اونچے تھے، کہ بہت اونچے تھے، تاکہ ہمارے زمانے کے عوام کو، نوجوانوں کو، علماء تک کو یہ احساس ہو کہ یہ حضرات تو بہت اونچے پائے کے لوگ ہیں، بہت ہی اونچے. جیسے ابھی ایک تذکرہ گزرا کہ علامہ انور شاہ کشمیری، یہی علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی رائے یہ تھی کہ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس نہیں تھے، بہت بڑے عالم ہیں تو ان کی بھی ایک رائے ہے اپنی. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا مطالعہ کیا اچھی طرح، تو علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ فقیہ النفس نہیں تھے، مگر کہتے کہ حضرت گنگو ہی فقیہ النفس تھے. یہ ایک اصطلاح ہے جو علماء اور مفتیان کرام سمجھ سکتے ہیں، فقیہ النفس. جیسے ایک ڈاکٹر ہوتا ہے تو جب وہ طبیب النفس ہو جاتا ہے، پریکٹس کرتے 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 اتنی مہارت ہو جاتی ہے کہ وہ پیشنٹ کی بات سن کر، پیشنٹ کے چہرے کو دیکھ کر، ٹیسٹ کرانے سے پہلے یہ فیصلہ کر لیتا ہے کہ اس کو یہ بیماری ہے، اور پھر چیک تو صرف اپنی جو رائے قائم ہو گئی ہے اس کی تائید کے لیے کرواتا ہے. ایک ڈاکٹر تو وہ ہے کہ جو ایکس رے کرائے گا اور بلڈ ٹیسٹ کرائے گا پھر کہے گا کہ یہ بیماری ہے، اور دوسرا ڈاکٹر وہ ہے کہ جسے بات سن کر، چہرہ دیکھ کر، اس کی رفتار کو دیکھ کر فوراً پتا چل جاتا ہے کہ یہ بیماری ہے، اور فوراً اسی ٹیسٹ کے لیے بھیجتا ہے اور ٹیسٹ بھی اسی کی تائید میں آتا ہے. تو ایک مفتی وہ ہے کہ جس کے سامنے جب کوئی مسئلہ رکھا جاتا ہے تو اسے پتا نہیں ہوتا کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے، پھر وہ کتابوں کو کھولتا ہے، یعنی ٹیسٹ سارے کرتا ہے، اور پھر نتیجے پر پہنچتا ہے کہ جائز ہے ناجائز. اور دوسرا کیا کہ اسے پتا نہیں ہے کہ کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہوتا ہے، مگر اس کے سامنے جب بھی مسئلہ بیان کیا جاتا ہے تو فوراً دل میں یہ بات آتی ہے کہ یہ جائز ہے، فوراً دل میں بات آتی ہے کہ ناجائز ہے، یعنی جواب پہلے آتا ہے دل میں، اور اس کے بعد جو ہے تائید ہوتی ہے، وہ دیکھتا ہے اپنے مدلل کرنے کے لیے. تو کیا علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس نہیں تھے، مگر حضرت گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ فقیہ النفس تھے. علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ کا بہت اونچا مقام ہے، بہت ہی اونچا مقام علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ. تو ایسے بڑے بڑے علماء جو ہے ہمارے اکابر بزرگان دین ماشاءاللہ آج تک ان کے علوم جو ہے وہ کتابوں میں بکھرے پڑے ہیں. تو ایک مقصد تو یہ کہ ہم ہمارے اکابر کو پہچانیں، ہم ہمارے بزرگوں کو پہچانیں، اور ان کو پہچاننا ہمارے لیے اس لیے ضروری ہے، ان کو پہچاننا کہ یہ ہمارے دینی باپ دادا ہیں. اور بھی بہت سارے اکابر مشائخ ہیں، عربستان میں بھی ہوگا اور ترکستان میں بھی ہوگا الگ الگ، مگر ان سے ہمیں دین پہنچا ہے. اور ان کا ان کے بارے میں ہمیں جتنی معلومات ہوگی اتنا ہمارا ان پر اعتماد بڑھے گا, اور اعتماد بڑھے گا تو ان کی بات کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا. ایک تو یہ کہ ان کا یہ مقصد ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کتنے بڑے لوگ تھے. دوسرا مقصد کہ ہمارے ذہنوں میں ان واقعات کو سننے کے بعد ایک سوال اٹھے گا کہ آدمی ایسا عمل کیسے کر سکتا ہے. ایک آدمی دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث ہو اور اس کے شاگردوں میں علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ ہو, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں, مولانا حسین احمد مدنی ہوں, ایسے بڑے بڑے حضرات ہوں, اور اس کو مجمع میں سے ایک شخص کھڑا ہو جائے اور یہ کہے کہ آپ نے اس لفظ کا ترجمہ غلط کیا ہے, اور اسے 100% معلوم ہے کہ میں نے صحیح کیا ہے, حلقہ اس کا, چاہنے والے اس کے, اور پھر بھی وہ بجائے اس کے کہ اس کے ساتھ حجت کرے وہ ایسا کہہ کر کے بیٹھ جاوے کہ میں تو پہلے سے کہتا تھا کہ مجھے بیان کرنے کی لیاقت نہیں ہے, چلو اب تو اچھا ہوا کہ دلیل بھی مل گئی, یہ صاحب کہتے ہیں کہ مجھے ترجمہ نہیں آتا, ایسا کہہ کے بیٹھ جائے, کیسے ہو سکتا ہے یہ, کیسے ہو سکتا ہے. شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ دلی کی جامع مسجد سے اتر رہے تھے, دروازے سے نکل کر سیڑھیوں سے, تو ایک شخص نے کہا کہ اے حرامی. اب کوئی ہمیں کہے کہ حرامی, یعنی ناجائز طریقے سے پیدا ہونے والی اولاد, ہمیں اگر کوئی حرامی کہے اس کا مطلب ہے کہ تیرے ماں باپ جو ہیں انہوں نے شادی سے پہلے ہی آپس میں تعلقات جوڑے تھے اور تو پیدا ہوا تھا, ماں باپ پر گالی کون برداشت کر سکے. تو غصے سے تو حضرت نے اس کی طرف کہا کہ تم نے میرے بارے میں غلط سنا ہے, اس لیے کہ میرے والدین کے نکاح کے وقت جو گواہ تھے وہ اب بھی زندہ ہے, آپ ان کو جا کر پوچھ سکتے ہیں. کتنے ٹھنڈے دل سے انہوں نے کہا کہ آپ نے غلط سنا ہے میرے بارے میں, میرے ماں باپ نے تو شادی کی تھی, اور میرے ماں باپ نے شادی کی تھی اس وقت جو گواہ تھے وہ ابھی تک زندہ ہے, آپ ان کو جا کر پوچھ سکتے ہیں. ایک سوال ہوتا ہے نا کہ کیسے آدمی کیسے. تو یہ واقعات سننے کے بعد یہ سوال جو پیدا ہوتا ہے, میں یہی چاہتا ہوں کہ واقعات سن کر آپ کے ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہو, میں یہ چاہتا ہوں, اسی لیے یہ قصے سنوا رہا ہوں. ایک تو غرض پہلی تھی کہ اکابر سے ہمارا تعلق وابستہ ہو, نمبر دو یہ سوال پیدا ہو کہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ کیسے کر سکتا ہے آدمی, میں ہوتا تو کبھی نہ کر سکتا. تو یہ جو کیوں ہے اور کیسے ہے اس کا جواب یہ ہے کہ تزکیہ ہو جانے کے بعد یہ اس لیے کر سکے کہ ان کا تزکیہ ہو چکا تھا. ہم اس لیے نہیں کر سکتے کہ ہمارا تزکیہ نہیں ہوا ہے, ہم بھی اگر ہمارا تزکیہ کرا لیں گے تو ہم بھی بالکل ایسے ہی ہو جائیں گے. تو اس سے تزکیہ کا انشاءاللہ شوق پیدا ہوگا. دو باتیں ہو گئی, تیسری غرض ان واقعات کو سننے کی, تیسری غرض وہ یہ ہے کہ صلحاء اور نیک لوگوں کے قصے جب سنتے ہیں تو دل نرم ہوتے ہیں, دلوں پر اللہ کے یہاں سے رحمتیں اترتی ہیں, اور اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے نصرت آتی ہے, اور یہ واقعات سبب بن جاتے ہیں دین کی طرف آنے کے لیے. تو یہ تیسری غرض ہے کہ ہم اس لیے سن رہے ہیں کہ یہ واقعات ہمارے لیے سبب بن جائیں دین کی طرف آنے کے لیے. تو دھیان سے ان واقعات کو سنیں.
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور میں مدرس تھے, انہوں نے مدرسے کے جلسے کے موقع پر اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مدعو کیا. کانپور میں بعض اہل علم معقولات کی مہارت میں معروف,
اور یہ شیخ الہند جو ہے جن کی غلطی نکالی گئی بہت بڑے عالم تھے, حضرت مولانا مناظر حسن گیلانی رحمۃ اللہ علیہ احاطۂ دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن میں غالباً اسی کتاب میں انہوں نے یہ تبصرہ کیا ہے کہ ہم نے ان سے بخاری شریف پڑھی تو بخاری شریف میں بولتے بہت کم تھے, طالب علم حدیث پڑھتا تھا, حدیث پڑھتا تھا, پڑھتا تھا, پڑھتا تھا, اور خاموش سنتے رہتے تھے. تک روایتن جو ہے وہ حدیث پڑھاتے تھے، بولتے نہیں تھے. کہتے ہیں کہ جب بولتے تھے تو دو چار جملے بولتے تھے کسی جگہ پر، مگر وہ ایسا بولتے تھے کہ اس کی اگر کوئی تشریح کرے تو دفتر کے دفتر بھر جائے. اتنے بڑے عالم تھے یہ، اتنے بڑے عالم تھے. حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ تعالی نے جب فتح الباری لکھی بخاری شریف کی شرح، تو ان کے شاگرد علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مشائخ یہ کہا کرتے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھ کر امت کے ذمے ایک قرض چھوڑا، کہ دیکھو بھائی میں نے بخاری شریف لکھ کر کے امت کے لیے ایک بہت بڑی خدمت کی ہے، یہ ایک احسان ہے میرا آپ پر، اور اس احسان کا بدلہ امت چکا نہیں سکی. اتنا بڑا احسان کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے. اصل میں جو لوگ علمی مزاج کے نہیں ہوتے، جن کے پاس دینی علم نہیں ہوتا، وہ بخاری شریف کو دیکھتے ہیں چار ولیوم میں، پانچ ولیوم میں، تو کہ وہ حدیثوں کو جمع کر لیا ہے ان صاحب نے، تو پتہ ہی نہیں کہ ایسی بخاری شریف اگر تیار کرنے کی ہم کوشش کرتے تو ساری دنیا میں جتنے علماء اس وقت ہیں وہ سارے مل کر نہ کر سکتے. اتنا بڑا کام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کر کے گئے. 1080 اساتذہ سے پڑھا انہوں نے، 1080 ٹیچرز کے پاس گئے محدثین کے پاس. خود فرماتے ہیں کہ میں 1080 ایسے اساتذہ کے پاس گیا جن میں سے ہر شخص محدث تھا، اور ان سے آپ نے حدیثیں حاصل کی، اور اس میں سے پھر بخاری شریف کا بہت بہت لمبا چوڑا کام، بہت مشکل کام اس زمانے میں کیا آپ نے اسفار کیے. تو بہت بڑا کام، تو کہا کہ امت پر ایک فیور ایسا کیا کہ اب امت کو ریسیپروکیٹ کرنے کے لیے کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے، تو ایک قرض تھا امت پر. تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی شرح لکھی جس کا نام ہے فتح الباری. بہت عمدہ شرح ہے، بخاری شریف کی سب سے اچھی شرح وہ سمجھی جاتی ہے. تو حافظ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے، اور انہوں نے کہا کہ بھائی مشائخ ایک لمبے عرصے سے کہتے چلے آ رہے تھے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری شریف لکھ کر امت پر احسان کیا، اور امت پر قرض تھا کہ اس احسان کا بدلہ چکا تھی، تو ہمارے استاد نے بخاری شریف کی خدمت کی ہے اور بخاری شریف کی کامنٹری لکھی ہے، اور ہمارے استاد نے بخاری شریف کا حق ادا کر دیا ہے، اور امت پر یہ جو قرض تھا وہ اتر گیا ہے. یہ لکھا حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جب علامہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول گزرا، تو انہوں نے اس وقت یہ فرمایا کہ حدیث کی شرح کرنے میں تو حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے حق ادا کر دیا ہے، مگر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ہر حدیث کے اوپر جو چیپٹر لکھا ہے اور اس چیپٹر سے جو مسئلہ نکلتا ہے اس کی تشریح کرنے میں حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی تھوڑے پیچھے رہے ہیں، اور ابھی کام تشنا ہے، کام مکمل نہیں ہوا. بہت سی جگہیں ایسی ہیں کہ جہاں پر حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی مراد اور انہوں نے جو کچھ کہا ہے اس کا مطلب کو بیان کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. اور علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ بھی یہ فرماتے تھے کہ حافظ صاحب اور دیگر شارحین کامیاب نہیں ہوئے، اور فرماتے تھے علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کہ کاش کہ حافظ ابن تیمیہ قلم اٹھاتے. یہ الگ. تو حضرت مولانا یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے بہت بڑے عالم، وہ بھی بہت بڑے عالم، علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم، اتنے بڑے عالم تھے علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کہ ان کی ملاقات جب علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوئی، اس وقت تک عالم الناس تھے علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ. یہ ترکی حکومت کے آخری شیخ الاسلام علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ، جب ان سے ملاقات ہوئی تو حضرت علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ اتنے ذہین اتنے فتین, عربی پر اتنا کنٹرول کہ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے اکابر دیوبند کا تعارف انہوں نے پیش کیا. دیکھ لیا آپ نے, آج کل ہم جاتے ہیں اپنی خود کی فکر میں رہتے ہیں کہ میرا سکہ جمے میرا وہ گئے علامہ, اور کس کا تعارف کرائے انہوں نے, سب اکابر کا. مصر گئے, علامہ زاہد الکوثری سے بھی ملاقات ہوئی اور شیخ اظہر وغیرہ سب سے ملاقات ہوئی. یہ غور سے سنو طلبہ خاص طور پہ, علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ نے جا کر کس کا تعارف کرایا, اپنے اکابر کا, کہ میں جن علماء سے تعلق رکھتا ہوں ان میں سے فلاں ایسا ہے, 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 فلاں ایسا ہے. تو اس وقت ایجپٹ میں مصر میں علماء کی ایک بہت بڑی کانفرنس ہونے والی تھی اور دنیا کے مختلف خطوں سے اہم اہم علماء آنے والے تھے. اس میں اس وقت انڈیا سے بھی آنے والے تھے, دارالعلوم دیوبند سے اور جمعیت علماء ہند کی طرف سے. ہو سکتا ہے کہ اس وقت تقسیم واقع نہ ہوئی ہو, تو اس وقت یہ علماء آنے والے تھے. تو تعارف ایسا کروایا اپنے اکابر کا کہ باقی سارے وفد آتے جاتے رہے, مگر جب انڈیا سے وفد پہنچا علماء کا تو شیخ اظہر, اظہر کے بڑے بڑے علماء کے ساتھ وفد کی شکل میں ایئرپورٹ پر استقبال کے لیے پہنچے کہ بھائی یہ تو بہت بڑے علماء کی جماعت آ رہی ہے. ایسا اپنے اکابر کا تعارف کرایا انہوں نے. تو شیخ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ گفتگو ہوئی تو اس میں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا تعارف کرایا, حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایسا تعارف کرایا کہ علامہ زاہد الکوثری رحمۃ اللہ علیہ جو پوری دنیا میں عالم الناس سمجھے جاتے تھے وہ مجبور ہو گئے اور انہوں نے خط لکھا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر کہ مجھے آپ سے حدیث کی اجازت چاہیے. ایسے بڑے بڑے لوگ گزرے ہیں ہمارے, یہ جانتے نہیں نا ہم, ہمارے ذہن میں ایسا ہے کہ یہ عرب ہے اور یہ عجم ہے, عجمی کو کیا آتا ہے عربی کو, عرب عجم. امام بخاری کہاں عربی تھے؟ امام بخاری عربی نہیں تھے. امام مسلم کہاں عربی تھے؟ امام مسلم عربی نہیں تھے. امام ابو داؤد کہاں عربی تھے؟ امام ترمذی کہاں عربی تھے؟ یہ سارے بڑے بڑے محدثین جو ہیں یہ سب عجمی تھے. اللہ تعالیٰ دین کا کام جس سے لینا چاہتا ہے لیتا ہے, جو محنت کرتا ہے وہ آگے بڑھ جاتا ہے. تو عربوں نے بھی کام کیا, اس کا کوئی انکار نہیں ہے, مگر یہ ذہن بنا لینا کہ اگر کوئی عربی ہے تو وہ اونچا اور عجمی ہے تو نہیں, ہر ایک کے کام کو دیکھا جائے گا, ہر ایک کے کام کو. تو علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے انہوں نے بھی ترمذی شریف پر ایک شرح لکھنا شروع کیا تھا, وہ مکمل نہیں ہو سکے مگر بہترین شرح ہے وہ بھی. تو بہت بڑے عالم یہ بھی علامہ یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ. تو انہوں نے یہ کہا کہ شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے حافظ ابن حجر اسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کی فتح الباری کے بارے میں یہ کہا ہے کہ فتح الباری لکھ کر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا قرض جو امت پر تھا اسے چکا دیا ہے. کہتے کہ نہ, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے تراجم کی جیسی تشریح ہونی چاہیے ویسی حافظ ابن حجر بھی نہیں کر سکے ہیں. اور اس کے بعد آگے کیا فرماتے ہیں؟ آگے فرماتے ہیں کہ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے امام بخاری کے تراجم کی تشریح کا کام شروع کیا تھا, وہ مکمل نہ ہو سکا اور ان کی وفات ہو گئی. اگر وہ مکمل ہو جاتا تو حق ادا ہو جاتا. یہ جذبات والی باتیں نہیں, اکیڈیمک, جب ایک اکیڈیمک جو ہے وہ اکیڈیمک فیلڈ میں جب کوئی بات لکھتا ہے, جب کوئی بات کہتا ہے تو جذبات کے رو میں بہہ کر نہیں کہہ سکتا, اسے اپنے پرائے سب کا خیال رکھ کر کے بولنا پڑتا ہے. تو وہ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے جو تراجم ہے وہ موجود ہے ہمارے سامنے, تراجم وہ ہمارے سامنے موجود ہے کہ کتنے اونچے ہیں وہ تراجم. اور پھر جو ہے اسی پر سے کسی نے کہا کہ بھائی علامہ نور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے قرآن جو امت کو دیا تھا تو یہ قرآن کا بھی اللہ کا اتنا بڑا احسان ہے کہ کوئی ایسی تفسیر وجود میں آتی جس سے اس کا حق ادا ہوتا. تو کہا کہ اگر شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر جو صرف تین پارے لکھے اور حضرت کا انتقال ہو گیا, اگر یہ مکمل ہو جاتی تو قرآن مجید کا حق ادا ہو جاتا. اور واقعی وہ تفسیر بھی ایسی ہے, اس کو جب دیکھیں تو عقل حیران ہو جاتی ہے کہ کیا تفسیر لکھی ہے. تو یہ بہت بڑے بڑے لوگ ہیں. تو اب یہاں پر بھی دیکھیے کہ ایک طرف تو علم اتنا اونچا ہے, دوسری طرف عمل دیکھیے کہ عمل میں کتنے اونچے لوگ تھے. تو بھائی احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے, اللہ تعالیٰ شانہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے ہمیں ایسے لوگوں کے ساتھ وابستہ کیا.
حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جب کانپور میں مدرس تھے, انہوں نے مدرسے کے جلسے کے موقع پر اپنے استاد حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو بھی مدعو کیا. کانپور میں بعض اہل علم معقولات کی مہارت میں معروف تھے اور کچھ بدعت کی طرف بھی مائل تھے. ادھر علماء دیوبند کی زیادہ توجہ چونکہ خالص دینی علوم کی طرف رہتی تھی, اس لیے یہ حضرات یوں سمجھتے تھے کہ علماء دیوبند کو معقولات میں کوئی درک نہیں ہے. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت نوجوان تھے اور ان کے دل میں حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کو مدعو کرنے کا ایک داعیہ یہ بھی تھا کہ یہاں حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر ہوگی تو کانپور کے ان علماء کو پتہ چلے گا کہ علماء دیوبند کا علمی مقام کیا ہے اور وہ منقولات اور معقولات دونوں میں کیسی کامل دستگاہ رکھتے ہیں. چنانچہ جلسہ منعقد ہوا اور حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر شروع ہوئی. حسن اتفاق سے تقریر کے دوران کوئی معقولی مسئلہ زیر بحث آ گیا. اس وقت تک وہ علماء جن کو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر سنانا چاہتے تھے وہ جلسے میں نہیں آئے تھے. جب حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی تقریر شباب پر پہنچی اور اس معقولی مسئلے کا انتہائی فاضلانہ بیان ہونے لگا تو وہ علماء تشریف لے آئے جن کا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو انتظار تھا. حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ جو ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کو دیکھا تو تقریر کو مختصر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے.
ہم تو اگر ہمارا کوئی مخالف جو ہمارے بارے میں یہ کہتا ہو کہ تمہارے پاس کیا علم ہے, تم کیا جانتے ہو, وہ آ کر کے ہماری تقریر میں بیٹھ جائے تو اس وقت اور زیادہ جھڑیں گے کہ بھئی اب اس کو بتانے کا موقع آیا ہے. مگر وہ جو مخالفین تھے وہ جب آئے اور آ کر بیٹھے تو حضرت شیخ الہند نے بجائے تقریر کو جاری رکھنے کی تقریر ختم کر دی.
حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اس موقع پر بہت مسرور ہوئے کہ اب ان حضرات کو شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ کے علمی مقام کا اندازہ ہوگا. لیکن ہوا یہ کہ جو ہی حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے ان علماء کو دیکھا تو تقریر کو مختصر کر کے فوراً ختم کر دیا اور بیٹھ گئے. حضرت مولانا فخر الحسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ موجود تھے, انہوں نے یہ دیکھا تو تعجب سے پوچھا کہ حضرت اب تو تقریر کا اصل وقت آیا تھا, آپ بیٹھ کیوں گئے؟ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا, ہاں دراصل یہی خیال مجھے بھی آ گیا تھا.
مطلب یہ ہے کہ جب حضرت سے کہا گیا کہ حضرت جب تقریر کرنے کا اصل وقت تھا اس وقت آپ نے تقریر بند کر دی, تو حضرت نے فرمایا کہ ہاں میرے دل میں بھی یہی خیال آیا تھا کہ اب تقریر کرنے کا وقت, یعنی ان کو دکھانے کے لیے. تو کیا اخلاص ختم ہو گیا؟ پہلے میں اللہ کے لیے کر رہا تھا اور ان کو دیکھنے کے بعد مجھے خیال آیا کہ اب ان کے لیے تقریر کر رہا ہوں, تو کہا کہ اب تقریر کرنے کا کوئی فائدہ نہیں تھا اس لیے میں نے ختم کر دیا. دیکھو یہ اخلاص کتنا اعلیٰ. جی
حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا واقعہ مشہور ہے کہ کسی یہودی نے ان کے سامنے آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گستاخی کر دی تھی تو وہ اس پر چڑھ دوڑے اور اسے زمین پر گرا کر اس کے سینے پر سوار ہو گئے. یہودی نے جب اپنے آپ کو بے بس پایا تو کھسیانہ ہو کر اس نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے روئے مبارک پر تھوک دیا. دیکھنے والوں نے دیکھا کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ اس کو چھوڑ کر فوراً الگ ہو گئے اور پوچھنے پر بتایا کہ میں پہلے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بنا پر اس یہودی سے الجھا تھا, اگر تھوکنے کے بعد کوئی کاروائی کرتا تو یہ اپنے نفس کی مدافعت ہوتی. حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس عمل سے حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یہ سنت تازہ فرما دی. مطلب یہی تھا کہ اب تک تو تقریر نیک نیتی سے خالص اللہ کے لیے ہو رہی تھی، لیکن یہ خیال آنے کے بعد اپنے علم جتانے کے لیے ہوتی، اس لیے اسے روک دیا. مدرسہ معینیہ اجمیر کے معروف
بس حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو ہیں وہ اکابرین علماء دیوبند، یہ بڑے بڑے حضرات، ان کے بارے میں یہ فرماتے تھے کہ یہ حضرات کون تھے؟ کہ یہ حضرات کچھ نہیں تھے مگر سب کچھ تھے، اور یہ سب کچھ تھے مگر کچھ نہیں تھے. یہ کچھ نہیں تھے، اس کا مطلب ہے کہ ان کو ظاہر سے آپ دیکھو تو کچھ نہ لگے، بالکل سمپل، کچھ نہیں تھے مگر سب کچھ تھے، ہمبل بہت زیادہ تھے مگر کمالات بہت، یا الٹا ہے کہ کچھ سب کچھ تھے، اللہ نے سارے کمالات دیے تھے مگر پھر بھی کچھ نہیں تھے، یعنی ظاہر میں کچھ نظر نہیں آتے. اللہ تعالیٰ شان ہو بھائی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرماوے، ان بزرگوں کے نقش قدم پر ہمیں چلائے. اللہ تعالیٰ شان ہو ان کی تعلیمات کو گلے لگانے کی توفیق عطا فرماوے. ہاں، جو کچھ انہوں نے ہمیں سکھایا وہ قرآن اور حدیث کی روشنی میں سکھایا ہے، اس لیے ان کی تعلیمات کا مطلب یہی ہے کہ قرآن اور حدیث کی تعلیمات. اور میرے بھائیوں، مجھے بھی آپ کو بھی ایک دن مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، جو ہم اپنے لیے کریں گے وہی ہمارے ساتھ آئے گا. ہم اگر بہک گئے، بھٹک گئے، تو یہ چار دن کی چاندنی جو ہے وہ ختم ہو جائے گی، اور آنکھ بند ہونے کے بعد پھر افسوس ہوگا کہ یہ ہم نے غلط کیا. اور اگر ہم اہتمام کریں گے، احتیاط کریں گے، تو ہمیں خوشی ہوگی کہ اچھا ہوا کہ ہم نے احتیاط والا پہلو لیا ہے. تو خاص خیال رکھا جائے بھائی، اللہ تعالیٰ شانہ ہمیں عمل کی توفیق دے. اور یہ بہت ساری الگ الگ رائے جو مارکیٹ میں ہمیں نظر آتی ہے باہر دنیا میں، ایسا بھی ہو سکتا ہے اور ایسا بھی کر سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں اور ایسا بھی کر سکتے ہیں، یہ کوئی نیا اجتہاد نہیں ہے، اس سے تو ہمارے اکابر بزرگان دین بہت سالوں پہلے نمٹ چکے تھے دلائل کی روشنی میں، سمجھے؟ تو جن چیزوں کو جھاڑو دے دیا تھا ہمارے بزرگوں نے دلائل کی روشنی میں، یوں جھاڑو دے کر کے ہر چیز سے فارغ ہو گئے تھے، انہی چیزوں کو آج ہم اہمیت کی نظر سے دیکھیں کہ ان کے پاس بہت قوی دلیل ہے، ان کے پاس بہت یہ ہے. تو یہ اپنے گھر کے اندر کے حالات سے ناواقف ہونے کی وجہ سے ہے. تو ذرا مطالعہ کریں اپنے بزرگوں کی کتابوں کا. مطالعہ تو ہم کر نہیں سکتے، اس لیے کہ مطالعہ کرنا یہ تو نفس کے خلاف ہے نا. نفس کہاں چاہتا ہے کہ ہم کتابیں اٹھائیں؟ نفس کہاں چاہتا ہے کہ ہم تفسیر کو دیکھیں، حدیث کی شروحات کو دیکھیں؟ نفس کہاں چاہتا ہے کہ ہم علمی تحقیق کریں؟ نفس تو مطالعہ سے بھی بھاگنا چاہتا ہے، اور نفس ایسی اس کو پسند آنے والی چیزوں کی طرف بھی جانا چاہتا ہے. تو نفس کے لیے تو دو دو چیزیں جمع ہو جاتی ہیں، دو دو چیزیں، کہ بھئی اس میں سہولت بھی ہے، اس میں مزہ بھی ہے، اس میں بے پردگی بھی ہے، اس میں میوزک بھی جائز ہو جاتی ہے، اس میں یہ بھی ہو جاتا ہے، یہ ہمارے لیے بہت اچھا ہے، یہ ویو بہت اچھا لگتا ہے. یہ جتنے بھی ویو ہیں ان سارے ویوز سے ہمارے اکابر نمٹ چکے ہیں اور جھاڑو دے چکے ہیں ان سب چیزوں کو. ساری چیزیں کتابوں میں موجود ہیں، بس تلاش کرنے والا چاہیے، دیکھنے والا چاہیے. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اصول تجویز کیا ہے ہر مومن کے لیے، استفت قلبک، کسی مفتی کو مت پوچھو، اپنے دل سے پوچھو، اپنے دل خود، دل خود کہے گا، دل خود کہے گا کہ اکابر جو کہہ کر کے گئے ہیں وہی صحیح ہے، اور یہ چیز جس کے لیے میں لڑ رہا ہوں، جھگڑ رہا ہوں، یہ ہے تو غلط مگر میرا فائدہ اسی میں ہے، اس لیے میں اس کے لیے لڑ جھگڑ رہا ہوں. تو یہ سارے اکابر جن کی ہم نمائندگی کر رہے ہیں، یہ سب دنیا سے چلے گئے ہیں، ان کا پیچھے کوئی ایسا وارث نہیں ہے یا ایسی کوئی ان کی انجمن نہیں ہے جو ہمیں کوئی گرانٹ دیتی ہے یا تنخواہ دیتی ہے یا وظیفہ دیتی ہے کہ ہمارے گیت گائیں آپ. یہ تو صرف اس لیے آپ حضرات کے سامنے یہ بات کرتے ہیں کہ ہماری اور آپ کی دینی حفاظت, ہماری اور آپ کی دینی حفاظت ہم اللہ کو حاضر ناظر سمجھ کر کے اسی میں سمجھتے ہیں کہ ہماری دین کی حفاظت ان لوگوں کے بتلائے ہوئے راستے میں ہے, ان لوگوں نے جو باؤنڈریز بنائی ہے ان باؤنڈریز کے اندر رہنے میں ہے. اس لیے بار بار یہ بتلاتے ہیں اس پرفتن دور میں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم پھسل جاویں, ہم بہک جاویں اور آخرت میں ہمیں نقصان اٹھانا پڑے. اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ سب دوستوں کو بھی صحیح توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین, وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.